أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله. سزان محترم، عرض کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح انسان کے کمال میں، انسان کی معراج میں، انسان کی سعادت اور نجات کے لیے واحد ضامن اور واحد راستہ ہے. ایمان انسان کو انسان بناتا ہے، اور ہر بہتر عمل، خوب عمل اس وقت عمل صالح ہوگا کہ جب وہ ایمان پر مشتمل ہو، توحید پر مشتمل ہو، رسالت پر ایمان پر مشتمل ہو، ولایت اور آخرت پر مشتمل ہو، تو ایسا عمل عمل صالح کہلایا جائے گا. وإلا وہ عمل کہ جس میں اللہ پر ایمان شامل نہ ہو، رسالت اور ولایت کی گواہی نہ ہو، تو ایسا عمل، اذان گرامی، عمل تو ہوگا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا. عمل صالح ہے ہی وہ کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے. لہذا وہ عمل کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچ پائے اور اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے رک جائے، وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا. چاہے کتنا بڑا نیک کام ہو، لوگ ہاسپٹل بناتے ہیں، کلینک بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، لیکن وہ عمل صالح شمار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ شخص مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اگر اس نے اللہ کے لیے کار خیر انجام دیا ہے، تو یہ عمل صالح ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. وإلا کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، یہ عمل عمل صالح نہیں ہے. یہ عمل ضرور ہے، اچھی بات ضرور ہے، اچھا عمل ضرور ہے، لیکن عمل صالح نہیں کہلائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. فضانے کے نامی عرض کیا تھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب عقیدہ کافی ہے، نظریہ کافی ہے، ایمان کافی ہے. نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اور ایمان کا پتہ ہی اس وقت چلے گا کہ جب عمل صالح ساتھ ہو۔ یہی عرض کیا تھا میں نے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں سینکڑوں آیات موجود ہیں جہاں آمنو کا تذکرہ ہے، وہاں عمل الصالحات کا بھی تذکرہ ہے۔ لہذا قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کہا نہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا وہی لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہی لوگ نجات پانے والے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ اور زانِ گرامی عرض کیا تھا کہ ایمان کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، ہر انسان ایک خاص درجے پر فائز ہے۔ کوئی میری طرح ضعیف درجے پر فائز ہے، کوئی آپ کی طرح کسی بلند درجے پر فائز ہے، اور کوئی ایمان کی چوٹی پر فائز ہے، جیسے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ تو عزیز گرامی آپ دیکھیں اصحاب رسول اور اصحاب آئمہ اطہار علیہ السلام بھی مختلف درجات کے حامل تھے، ہر کسی کی بصیرت مختلف تھی، ہر کسی کا ایمان اور اس کا درجہ مختلف تھا، ہر کسی کا عمل مختلف تھا، اور اذان گرامی جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے عمل صالح کی کیفیت اور اس کی اطاعت کی کیفیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں اصحاب آئمہ اطہار علیہ السلام میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اصحاب، بلکہ تقریباً تمام آئمہ کے اصحاب، ابھی میرے ذہن میں دو مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ امام ایک ہی ہے، راہبر ایک ہی ہے، رہنما ایک ہی ہے، لیکن دو مختلف افراد کو دو مختلف سیاستیں سمجھاتے ہیں، دو مختلف احکام دیتے ہیں، دو مختلف پالیسیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صفوان جمال آپ دیکھیں امام کے ساتھیوں میں سے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں میں سے ہیں، ہارون کا زمانہ ہے، ہارون رشید کہ جو دشمن آل محمد ہے، آل محمد سے کینہ رکھتا ہے، غاصب ہے، کہ جس نے آل محمد کا حق غصب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اذان گرامی کہ میں نے عرض کیا تھا کل کے دن کہ ظالم اور جابر بادشاہ اور شہنشاہ اور سلطنت سے اگر کوئی انسان اس کی کمک کرے، اس کی مدد کرے، اس میں حصہ لے، تو ہماری فقہ کے اندر ظالم اور جابر بادشاہ سے تعاون کرنا کیا ہے زانِ گرامی؟ حرام ہے۔ یہ ہماری لغت میں موجود ہے، ہماری فقہ کے اندر موجود ہے، ہمارے تمام فقہا کا یہ مشترکہ ایک فتویٰ ہے، متفقہ ایک فتویٰ ہے پوری تاریخ میں، اور آئمہ زانِ گرامی منع کرتے چلے آئے ہیں کہ دیکھو سلطنتوں کے بادشاہوں سے کہ جنہوں نے آل محمد کا حق غصب کیا ہو، جو ظالم ہیں، جو جائر ہیں، جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو ناعدلانہ حکومت کو قائم کرتے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا، یہ لوگ طاغوت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی طاغوت بن جاؤ اور طاغوتوں میں شمار ہو، طاغوتوں کے معاون شمار ہو۔ لہذا صفوان جمال جو ایک بزنس مین ہے، جو ایک کاروباری ہے، اب دیکھیں اس کے ایک ایمان کا درجہ ہے کہ ایک دفعہ ہارون جب حج پر اس کو جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑے کاروان کو لے کے جا رہا ہے، پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کا جو کاروبار تھا وہ اونٹوں کا کاروبار تھا، کرائے پہ اونٹ دیا کرتا تھا صفوان جمال، جمال یعنی وہی جمل سے ہے کہ جس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، لہذا اس کا نام پڑ گیا صفوان جمال، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے۔ لہذا ہارون نے اس سے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس کئی سارے اونٹ ہیں، لہذا مجھے اونٹ کرائے پر دے دو۔ صفوان جمال نے اونٹ کرائے پر دے دیے ہارون کو۔ ہارون کون ہے؟ ایک ظالم حکمران ہے، ایک غاصب حکمران ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی، ایک دفعہ صفوان جمال سے ملاقات کرتے ہیں، صفوان جمال سے کہتے ہیں کہ اے صفوان، تم نے ان اونٹوں کو کس وجہ سے کرائے پر دیا ہے؟ آیا تمہارا یہ اونٹوں کو کرائے پر دینا ایک ظالم بادشاہ کو، کیا یہ جائز ہے؟ یہ کام ٹھیک ہے؟ کہا مولا، یہ تو میرا کاروبار ہے اور میں اس کے ساتھ اس کے ظلم میں شریک نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو ایک نیک کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ تو حج کرنے کے لیے گیا ہے، لہٰذا حج سے بڑا نیک کام کون سا ہو سکتا ہے یا بنا رسول اللہ، لہٰذا میں نے اس کو اونٹ اس لیے کرائے پر دیے تاکہ وہ اپنی عبادت انجام دے۔ تو ایک دفعہ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ کیا ٹھیک ہے کہ یہ حج بڑا نیک کام ہے اور تو نے نیک کام کے لیے اونٹ دیے ہیں، لیکن مجھے اتنا بتلا دے کہ کیا تیرے دل میں یہ بات نہیں ہے، ابھی تک تجھے اونٹ کے کرائے کے پیسے تو نہیں ملے؟ کہا نہیں اپنا رسول اللہ، نہیں ملے۔ کہا بس اب تیرے دل میں یہ بات تو ضرور ہوگی کہ جب تک ہارون میرے پیسے واپس نہ کر دے اس وقت تک اللہ اسے زندہ و سلامت رکھے۔ کہا ابنا رسول اللہ، یقیناً میرے دل میں یہ بات تو ہے، ظاہر ہے میرا بزنس ہے، مجھے پیسے چاہیے، میں نے اونٹ کرائے پر دیے ہیں، لہٰذا میرے دل میں یہ تمنا تو ہے کہ جب تک یہ واپس نہ آ جائے یہ زندہ و سلامت رہے تاکہ مجھے اونٹ کے کرائے کے پیسے مل سکے۔ تو وہاں پر ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی غلطی ہے یہ، معنوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، شرعی اعتبار سے، کہ وہ شخص کہ جو ہمارا غاصب ہے، دشمن خدا ہے، تم اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہو چاہے وہ چند دنوں کے لیے صحیح، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ صفوان جمال ہل کے رہ جاتا ہے، مولا کی یہ بات سنتا ہے اور ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں یہ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو توڑ دوں گا۔ ہارون کو پتہ چلتا ہے کہ صفوان جمال اس معاہدے کو توڑنا چاہتا ہے، صفوان جمال کو بلاتا ہے اور ایک دفعہ صفوان سے پوچھتا ہے کہ صفوان کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تم یہ جو ہم سے تجارت کا معاہدہ کیا ہے تم نے، یہ تم لغو کرنا چاہتے ہو، کینسل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہارون، میں چاہتا ہوں کہ اپنا بزنس ختم کر دوں، اب مجھ سے بزنس نہیں ہوتا، میں یہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا، میں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب ہارون کو یہ بات پتہ چلی تو ایک دفعہ ہارون نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو اونٹوں کو بیچنا نہیں چاہتا، تو اپنے کاروبار کو ختم نہیں کرنا چاہتا، یقیناً امام موسیٰ کاظم سے تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی اور امام موسیٰ کاظم نے تمہیں ہدایت دی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں خود ہی کاروبار کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک دفعہ ہارون کہتا ہے کہ اگر تیری اور میری کوئی نسبت نہ ہوتی، میں تیرے رشتہ داروں سے کوئی رشتہ نہ رکھتا ہوتا، تو میں تجھے ابھی قتل کرنے کا حکم دیتا، تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیں انسان کرامی، یہ ایک صفوان جمال ہے کہ جس کے ایمان کا یہ درجہ ہے، امام نے اس کو اتنا تعاون بھی۔ اب دیکھیں، اگر وہ اونٹ لے کر چلا جاتا، ہارون واپس اونٹ لے کر آ جاتا، تو کیا فرق پڑنا تھا، لیکن امام اپنے اس صحابی کی نیت کو اور اس کی معنویت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، کہ کہیں اتنی سی تمنا کی وجہ سے کہ یہ ظالم و جابر انسان زندہ رہے چاہے چند دنوں کے لیے، اس کی وجہ سے کہیں اس کا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اور اس کی نیت کیا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے، کاروبار کی وجہ سے اس نے چشم پوشی کی، ظالم کے ساتھ چاہے چند دنوں کا تعاون ہو وہ بھی حرام ہے ہمارے مکتب کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، امام نے اس حرام کام سے اس کو بچانا چاہا۔ یہ اذان گرامی ایمان کا ایک درجہ ہے جو صفوان جمال کا تھا، یہ اس کی بصیرت تھی، یہ اس کا شعور تھا۔ لیکن اذان گرامی، امام کے ساتویں امام کے ایک اور صحابی ہیں، علی ابن یقطین۔ اب دیکھیں، علی ابن یقطین امام کے بڑے معتمد صحابیوں میں سے ہیں، امام کے شاگردوں میں سے ہیں اور محدث بھی ہیں، بڑے زبردست امام کے احادیث کو بیان کرنے والے، امام کے مکتب کی ترویج کرنے والے۔ لہذا جب ہارون خلیفہ بنا، اس وقت میں امام نے خود علی ابن یقطین کو بلوایا، اور یعنی دو قسم کی روایات ہیں کہ ایک دفعہ امام نے خود علی ابن یقطین کو کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کی سلطنت میں کوئی مقام اور کوئی عہدہ لو، اللہ اکبر، اس کی سلطنت کے اندر، اس کی حکومت کے اندر ایک عہدہ لو تاکہ تم آل محمد کے شیعوں کی اس کی دستگاہ کے اندر بیٹھ کر، اس کی حکومت کے اندر بیٹھ کر شیعان حیدر کرار کی خدمت کر سکو، شیعان حیدر کرار کا تحفظ کر سکو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم، وہی امام موسیٰ کاظم کہ جو صفوان جمال کو جمل دینے، اونٹ دینے کو منع کر رہے ہیں، اتنا سا تعاون کو منع کر رہے ہیں، خود علی ابن یقطین کو زانی گرامی حکم دے رہے ہیں کیا کرو، تم اس کی حکومت میں کوئی عہدہ لے لو۔ اور دوسری روایت کے مطابق خود صفوان، خود علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے اس طرح سے آفر ہے منصب سنبھالنے کی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ظالم حکومت کے اس منصب کو سنبھال لوں؟ امام نے کہا بالکل اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ نہ تم قتل ہو گئے، نہ تم اسیر ہو گئے، نہ کبھی فقیر ہو گئے، یہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، لیکن دیکھو اپنے دروازے کو ہمیشہ شیعان حیدر کرار کے لیے کھلے رکھنا، جتنی خدمت کر سکتے آل محمد کے چاہنے والوں کی، اس حکومت اور اس سلطنت کے ذریعے سے آل محمد کے چاہنے والوں کی خدمت کرو، شیعان حیدر کرار کو تحفظ دو، ان کا دفاع کرو۔ کیوں اذان گرامی؟ امام موسیٰ کاظم وہ امام کہ جو صفوان جمال کو منع کرتے ہیں اتنے سے تعاون کرنے سے، عبادت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، حج کے اندر تعاون کرنے کو منع کرتے ہیں، وہی امام حکومت کے ایک بڑے عہدے کو لینے کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم یہ لے لو، یا اگر وہ طلب کرتا ہے امام اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں تم اس عہدے کو اپنے پاس رکھو۔ خوب، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے تشیع کی حفاظت کی جا سکے، تشیع کی ترویج و تبلیغ کی جا سکے، اس کے ذریعے سے شیعان حیدر کرار کو ان کے حقوق مل سکیں۔ زانی گرامی، ایک وقت ایسا آیا کہ علی ابن یقطین کہ جو ایک صاحب ایمان انسان تھا، ایک پختہ انسان، ایک عالم انسان، ایک دفعہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، مولا کی خدمت میں آتا ہے، ساتویں امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں اس ظلم کی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا جو ظلم کرتا ہے ہارون، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مولا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ غاصب لوگ آپ کے مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے عہدے کے اوپر یہ لوگ سوار ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، مولا میں ظلم کی حکومت سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں اذان گرامی، وہاں امام موسیٰ کاظم اس کو روکتے ہیں کہ دیکھو تم پر جو چیز واجب ہے اس وقت وہ یہ کہ تقیہ اختیار کرتے ہوئے تم شیعان حیدر کرار کا تحفظ کرو گے اس حکومت کے اندر بیٹھ کر۔ سنی گرامی، یہ آئمہ کی ہماری سیرت ہے، جس شخص کا جتنا ایمان کا درجہ ہے اس حساب سے اس کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص جو اہلیت نہیں رکھتا، جو تشیع کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھتا، جس شخص کی بصیرت ہی بہت کم ہو، معرفت اور شعور ہی بہت زیادہ کم ہو، اس کو قومی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، اس کو مذہبی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، اس کے مد نظر ہے اپنا کاروبار، اس کے مد نظر ہے اپنی ذات، اس کے مد نظر ہے اپنا مفاد، لیکن علی ابن یقطین کے نزدیک اپنا مفاد عزیز نہیں ہے بلکہ آل رسول کا مفاد عزیز ہے، شیعان حیدر کرار کا مفاد عزیز ہے، اسلام کا مفاد عزیز ہے، لہذا امام موسیٰ کاظم اس کو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو زانی گرامی دیکھیں، ہمارے یہاں میں کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں آئمہ کی سیرت کا اچھا مطالعہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک واقعہ پڑھ کر اپنی فکر کی عمارت کو بس اسی کے اوپر قائم نہیں کر دینا چاہیے، ہمیں آئمہ کی سیرت کا اچھا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً میں تاکید کروں گا شہید متحری، استاد متحری، جو انقلاب اسلامی ایران کے آپ یوں کہیں کہ فکر کو بنانے والے ہیں، اس نظریے کو پھیلانے والے ہیں، نوجوانوں کی تربیت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جو کچھ متحری نے کہا وہ عیناً اسلام ہے، جو کچھ کہا اور متحری نے جو کچھ کہا ہے، میں نوجوانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ پڑھیں، چونکہ متحری کا علم آل رسول سے متصل ہوا ہوا علم ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، ایک مضبوط مفکر، ایک مضبوط محقق، ایک مضبوط فلسفی حضرت گرامی متحری جیسا انسان آج کے زمانے میں اور گزشتہ چند صدیوں میں آپ کو متحری جیسا انسان نہیں ملے گا، ایک امام خمینی جیسی شخصیت نہیں ملے گی، ایک آیت اللہ خامنائی جیسی شخصیت نہیں ملے گی، اور ایک متحری جیسی عظیم ہستی اور عظیم مفکر آپ کو نہیں ملے گا عالم اسلام کے اندر حضرت گرامی۔ لہذا آپ شہید متحری کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آئمہ کی سیرت کیا ہے، ایک فتویٰ پڑھ کے، ہمارے یہاں ایک حدیث پڑھ کے ہم ساری فکر کی عمارت کو اسی کے اوپر قائم کر لیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ جناب بہار الانوار ترجمہ ہو گئی، اصول کافی ترجمہ ہو گئی، جناب وسائل الشیعہ ترجمہ ہو گئی، اب ایک نوجوان جو ایک کوئی ایک چھوٹی سی حدیث کو پڑھ کر، ترجمہ پڑھ کر، اردو ترجمہ پڑھ کر، اب پتہ نہیں بھائی ترجمہ کرنے والے نے صحیح ترجمہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو پرنٹ ہوا ہے وہ کتاب جو پرنٹ ہوئی ہے صحیح پرنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، پروف ریڈنگ ہوئی تھی اس کی یا نہیں ہوئی تھی، غفلت میں چھاپا گیا اس کتاب کو یا صحیح چھاپا گیا ہے، ترجمہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ نے ایک ترجمہ پڑھا کسی حدیث کا، بس اس کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنا لیا۔ بھائی اس باب کے اندر، مثلا میں کہوں تشہد کے باب کے اندر ہزاروں احادیث موجود ہیں، سینکڑوں احادیث موجود ہیں، آپ نے کیا ساری احادیث کو مطالعہ کر لیا؟ ہاں مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے زانِ گرامی تو تمام کی تمام روایات کو مد نظر رکھ کے، تمام احادیث کو پڑھ کر، پھر اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے مبانی کی بنیاد پر، جو آل رسول نے مبانی دیے ہیں ان کی بنیاد پر فتویٰ صادر کرتا ہے۔ ہمارا ایک نوجوان اٹھے اور اٹھ کر ایک حدیث پڑھ کر کہہ کے جناب تشہد ایسا ہونا چاہیے یا نماز ایسی ہونی چاہیے، بھی آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے، جوان ہو یا غیر جوان ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک حدیث پڑھ کر پوری اپنی فکر کی عمارت کو، اس کے اوپر عقیدے کی عمارت کو اس کے اوپر قائم کر لے اور خود مفتی بن جائے۔ تو حضرت گرامی سیرت آئمہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے اور ایک جامع مطالعہ ہونا چاہیے، کسی خاص پہلو سے نہیں ہونا چاہیے، جیسے آئمہ کی سیرت میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب کوئی کہے جناب ہماری فکر کے اندر، ہمارے مکتب کے اندر تو صرف تلوار نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی، جنگ لڑی، ٹھیک ہے، ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہماری مکتب کے اندر صلح امام حسن نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ٹھیک ہے، خوب امیر المومنین علیہ السلام کا 25 سالہ سکوت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ٹھیک ہے، امام کا حق غصب ہوتا ہے لیکن امام 25 سال سکوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ زانِ گرامی جناب سیدہ کی اس مظلومیت کے اوپر سکوت اختیار کرتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں نا، ہم کیوں صرف ایک طرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں؟ اسی لیے کہتا ہوں زانِ گرامی کہ ہمیں چاہیے کہ راہبریت سے منسلک ہو جائیں، فقاہت سے منسلک ہو جائیں، مرجعیت سے منسلک ہو جائیں، ہم خود سے بہت ساری چیزوں کو تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، بعض دفعہ تضاد لگتا ہے ہمیں، قرآن مجید کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکے تو انہوں نے کیا آئمہ کے زمانے میں کتاب لکھنا شروع کر دی کہ تضادات قرآن، قرآن کے اندر نعوذ باللہ تضاد موجود ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی، بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آیات، قرآن میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے، امام حسن کی صلح میں اور امام حسین کی جنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، امام حسن امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو اسی طرح سے جنگ لڑتے، اور اگر امام حسین امام حسن کی جگہ پر ہوتے تو اسی طرح سے صلح کرتے، یہ کوئی مزاجوں کا فرق نہیں تھا کہ ہم کہیں جناب امام حسین بڑے دلیر تھے اور بڑے لڑنے والے تھے، نعوذ باللہ، ہم یہ توہین ہے امام حسین کی، اور امام حسن کو کہیں جناب وہ تو بڑے ٹھنڈے مزاج تھے، نعوذ باللہ، وہ تو بڑے آہستہ چلنے والے تھے، بڑے
ٹھنڈے مزاج کے حامل تھے. تو زانی کرامی یہ آئمہ کی توہین ہے. نہیں, آئمہ کا کوئی عمل بھی قرآن و سنت کے مبنے کے بغیر نہیں ہے. جو بات بھی جو عمل بھی آئمہ انجام دیا کرتے تھے زانی کرامی, وہ سب کی سب اللہ رسول اور سنت رسول اور قرآن مجید کے آیات کے مطابق ہوا کرتا تھا. لہذا زانی کرامی ہمیں آج کے حالات میں کہ شیعت کو کیا کرنا ہے, آئے شیعت کو جس طرح سے دوسرے لوگ عمل انجام دیتے ہیں, بندوق ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, آپ کو بھی بندوق پکڑ لینا ہے, آیا آپ کو صلح کرنی ہے, کیا کرنا ہے. زانی کرامی یہاں رہبریت کا مقام سمجھ میں آتا ہے. ہر کوئی ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتا. زانی کرامی رہبریت انسان کو اور قوموں کو نجات عطا کرتی ہے. امامت کا تسلسل اسی وجہ سے ہے زانی کرامی کہ اگر امامت کو درمیان سے نکال لیا جائے تو انسانیت ختم ہے. انسانیت کسی کمال تک نہیں پہنچ سکتی, کسی نجات تک نہیں پہنچ سکتی. انسانیت کہیں نہیں پہنچ سکتی اگر امامت کو درمیان سے اٹھا لیا جائے. امامت و ولایت اساس ہے کمال بندگی کی, ولایت و امامت اساس ہے معراج انسانیت کی. اگر امام نہ ہو, اس کی راہبری نہ ہو, اس کی قیادت نہ ہو تو انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا زانی گرامی. اور غیبت امام میں زانی گرامی مرجعیت فقاہت اور ولایت فقی ان کی نیابت میں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے. درود بھیجے محمد والی محمد پر. زانی گرامی یہ مختلف انسانوں کے مختلف درجات کے حساب سے, ان کے مختلف معنویت اور روحانیت کے حساب سے, ان کے ایمان اور بصیرت کے اختلاف کے حساب سے آئمہ اطہار علیہ السلام ڈیوٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے. لہذا ہر کسی کو آپ ہر ڈیوٹی نہیں دے سکتے. جس کی جو استعداد ہے, جس کی جو صلاحیت ہے, اس کو وہ ڈیوٹی دی جاتی تھی. اذان گرامی ایمان کے اثرات بھی ہیں, ایمان کے فوائد کیا ہیں, ایمان کے اثرات کیا ہیں. علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ کہا ہے. دیکھیں اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں اور باطنی فوائد بھی ہیں, روحانی فوائد بھی ہیں اور مادی فوائد بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان صاحب ایمان ہو جائے تو ظاہری فائدہ یہ ہے کہ انسان کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے. اگر ایک انسان صاحب ایمان ہو جائے تو اس کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے. آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے؟ بھائی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری فقہ کے اندر ہمارے واجبات کو دیکھیے, ہمارے مستحبات کو دیکھیے, ہمارے مکروہات کو دیکھیے. آپ ہماری فقہ کو دیکھیں گے, ہماری شریعت کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے ہماری شریعت کے تمام اصول انسانی جسم کی حفاظت کے لیے ہیں, انسانی بدن کو محفوظ کرتے ہیں. آپ دیکھیں خود غسل کرنا, خود وضو کرنا, خود پاکیزہ رہنا, پاکیزہ غذا کھانا, نجس چیز سے بچنا, نجاستوں سے اور غلاظتوں سے بچنا. ٹھیک ہے, خود انسان غلیظ چیزوں کا نہ کھانا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شریعت نے کہا ہے نا انسان نجس چیز کو کھا سکتا ہے زانی گرامی؟ کھا سکتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں تو مجھے پتہ چلے میرے ساتھ جاگ رہے ہوں. انسان نہیں کھا سکتا, غلاظتوں کو نہیں کھا سکتا, نجس چیز کو نہیں کھا سکتا. انسان مومن ہمیشہ پاکیزہ اور حلال چیز کو کھاتا ہے. اب دیکھیں جو چیز بھی اسلام نے کہا یہ چیز کھاؤ, اب دیکھ لیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, وہ چیز انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہو سکتی. اور جس چیز سے اسلام نے روکا ہے, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, جس چیز سے روکا ہوگا کہ بھئی یہ چیز نہ کھاؤ, وہ یقیناً انسانی صحت کے لیے مضر ہے. ٹھیک ہے, اب ایک صاحب ایمان انسان مثلاً اگر شراب سے روکا ہے اسلام نے, تو شراب کیا ہے؟ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اگر ہیروئن پینے سے روکا ہے, چرس پینے سے روکا ہے, اگر اللہ نے نجس چیز کھانے سے روکا ہے, تو یہ نجس چیز کھانا, یہ شراب کا پینا, یہ ہیروئن کا پینا, زانی گرامی یہ کیا ہے؟ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. یہ ہیروئن کی لعنت جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے زانی گرامی ایک سازش ہے امت مسلمہ کے اندر. اور لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری حکومتیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی. یہ نجس چیزیں, یہ غلیظ چیزیں, یہ نشے کی چیزیں آج ہمارے گلی کوچوں کے اندر اور اسکولوں اور کالجوں کے اندر بک رہی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسلام نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے جانے گرامی. شراب کہ جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے, جو انسان کو بغیرت بناتی ہے, جو انسان کو بے حیا بناتی ہے, جو انسان کو بزدل بناتی ہے, جو انسان کو غیر ذمہ دار بناتی ہے, اسلام نے حرام قرار دیا ہے جانے گرامی. زنا جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اب دیکھیں دنیا بھر میں کتنا ایڈس پھیل رہا ہے, کس وجہ سے؟ یہ جنسی اختلاط کی وجہ سے. اگر یہ جنسی اختلاط نہ ہو اذان گرامی, ایڈس نہ پھیلے, دیگر بیماریاں نہ پھیلیں, اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا اذان گرامی. تو اذان گرامی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان مومن واقعا مومن بن جائے, مومن فقط نام کا نہ ہو کہ جناب پاکستان میں ہے تو مومن, جب بینکاک کا سفر کیا تو جناب کیا ہوا, وہ ایمان سب دھرا رہ گیا. ٹھیک ہے, بینکاک جا کر بھی انسان مومن مومن رہتا ہے, دبئی جا کر بھی انسان مومن مومن رہتا ہے, امریکہ جا کر بھی انسان مومن مومن رہتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, پاکستان ہو یا ایران ہو یا امریکہ ہو. صاحب ایمان کے لیے اذان گرامی اس کے مد نظر شریعت ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے کس چیز کو حلال کیا ہے اور اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. جیسے اذان گرامی ایمان کا سب سے بڑا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے, آپ کا بدن سالم رہتا ہے, آپ ضرر سے محفوظ رہتے ہیں. اب دیکھیں اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا یا نہیں دیا؟ ایک صاحب ایمان انسان, ایک مومن انسان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. جو خودکشی کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ پہلے مومن ہو, لیکن جس وقت خودکشی کر رہا ہے اس نے ایمان کو خیرباد کہہ دیا. مومن انسان خودکشی نہیں کر سکتا. اور افسوس کے ساتھ جانے گرامی یہ ہندوانہ رسم ہمارے یہاں خودکشی کو یعنی ہندوستان کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جس نے خودکشی کی یعنی بڑا ہیرو ہے, بہت بڑی ہیروئن ہے وہ کہ جو خودکشی کر لے. اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی مر جانا چاہیے. عجیب یعنی آپ دیکھیں تصورات ہیں ہندو مذہب کے اندر یا ان کے کلچر کے اندر, مذہب کا حصہ ہے یا نہیں یہ بہرحال ان کے کلچر کے اندر یہ چیز موجود ہے. خوب وہ کلچر ہمارے اندر بھی آ گیا. بھائی خودکشی کس بات کی؟ اگر فرض کر لو کسی کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تو بھائی کسی اور سے شادی کر لو, خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کی خواہش کوئی پوری نہیں ہوئی وہ خودکشی کر لیتا ہے, اپنے آپ کو جلا لیتا ہے. اگر کوئی اس کا حق مارا گیا ہے, حق کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو جلا لیتا ہے. ذہنی گرامی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جائز طریقے سے اپنے مطالبات کو منظور کروانا چاہیے, حرام طریقے سے نہیں اپنانا چاہیے. تو لہٰذا ذہنی گرامی خودکشی اسلام میں حرام ہے. خودکشی تو چھوڑیں, آپ بلیڈ اٹھائیں, بلیڈ اٹھا کر اپنا ہاتھ کاٹنا چاہیں, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. خدا نے حق نہیں دیا تمہیں. کیوں؟ یہ بدن تمہارا بدن نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو. اس بدن کو تم آگ نہیں لگا سکتے, اس بدن کو تم کاٹ نہیں سکتے کہ تم کہو جناب میرا بدن ہے جو چاہے کرو. نہیں, اللہ نے تمہیں اختیار نہیں دیا. اگر ایک انسان مومن کا یہ ایمان ہو اللہ کے اوپر کہ میرا بدن نہیں ہے بلکہ اللہ کا بدن ہے, اللہ کی امانت ہے, تو جانے گرامی انسان مومن کبھی اپنے بدن کو ضرر نہیں پہنچائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. وزن گرمی دوسرا جو فائدہ ایمان کا ہے اور ایمان کا جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی روح اور روان میں اس کا اثر نظر آتا ہے, انسان کے باطن میں, انسان کے مزاج میں اس کا اثر نظر آتا ہے. دیکھیں ایک صاحب ایمان شخص جو اللہ کو قادر علی الاطلاق سمجھتا ہو, اللہ کو خالق سمجھتا ہو, اللہ کو تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مرکز و محور سمجھتا ہو, جو سمجھتا ہو کہ اللہ غنی مطلق ہے,
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ ہے کہ جو غنی ہے جو بے نیاز ہے، تم سب کے سب نیاز مند ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ جس مومن کا اس آیت پر ایمان آ جائے زان گرامی، بس پھر وہ مومن کبھی اپنے آپ کو فقیر محسوس نہیں کرتا، کبھی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو زان گرامی ایسے محسوس نہیں کرتا کہ وہ عجز کا شکار ہو گیا ہے، مشکل کا شکار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جیسی ہستی کے ساتھ منسلک ہو گیا، جو غنی علی الاطلاق ہے، جو قادر ہے، جو مقتدر ترین ہستی ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی لگام ہے۔ خدا کن فیکون کا مالک ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان مومن کا یہ ایمان ہو تو آپ سوچیں وہ مومن کتنا طاقتور ہوگا۔ یہی وجہ ہے نا زان گرامی کہ جنگ بدر کے اندر جہاں 313 لشکر اسلام کے اراکین تھے اور مجاہدین تھے، ہزاروں کے لشکر سے ٹکراتے ہیں اور اللہ ان 313 افراد کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی ایران کے انقلاب کو دیکھ لیجئے، 8 سال زان گرامی کم نہیں ہوتے۔ ایران کا بھی انقلاب آیا 1979 میں، اور 80 میں ایک سال کے اندر اندر ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، اور 8 سال یہ جنگ مسلط رہتی ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی تھی، اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ تازہ تازہ انقلاب آیا تھا، ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی، ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی تربیت نہیں تھی، ہماری فوج سب ڈسٹرب ہو چکی تھی، ہمارے پاس فوجی تربیت نہیں تھی، ہمارے پاس خاردار تار بھی نہیں ہوتے تھے، ہم خاردار تار نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ جو خاردار تار آج گھروں میں لگے ہوتے ہیں، رہبر فرماتے ہیں کہ خاردار بنانے کی فیکٹری بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اتنی سی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ لیکن اسی قوم کو اللہ نے اللہ پہ توکل کی خاطر، اللہ نے آل محمد سے کی ولایت سے منسلک ہونے کی بنیاد پر اللہ نے 8 سال استقامت عطا فرمائی۔ اور سامنے فقط صدام نہیں تھا زان گرامی، صدام بھی تھا، عرب ممالک بھی تھے، یورپ بھی تھا، امریکہ بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، اور آل محمد کی ماننے والی یہ مٹھی بھر قوم تھی کہ جسے اللہ نے ساری دنیا کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو قوم صاحب ایمان ہو جائے، جس قوم کے نوجوانوں میں ازان گرامی آل رسول کی محبت گھول کے پلا دی جائے، جس میں کربلا والوں کا خون دوڑ جائے، کربلا والوں کا جذبہ دوڑ جائے، کربلا والوں کا ایمان آ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا ازان گرامی اگر ایک انسان صاحب ایمان ہو جائے تو وہ روحانی لحاظ سے طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ لیکن جو شخص صاحب ایمان نہ ہو وہ ہمیشہ گھبراتا ہے، ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، چھوٹی سی مشکل اس کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتی ہے۔ لیکن صاحب ایمان کے سامنے اگر پہاڑ جیسی مشکل بھی آ جائے تو اس کو معمولی سی لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بیماری آئے اس میں راضی ہے، اگر وہ چاہتا ہے اللہ صحت مند رکھے وہ اس میں راضی ہے۔ کیوں؟ صاحب ایمان ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا واقعہ ہے کہ امام سجاد بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایک دفعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند کے پاس آتے ہیں، اور فرزند کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا کس حال میں ہو؟ کہا بابا بیمار ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ اپنے رب سے کیا چاہتے ہو؟ صحت چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، دیکھیں بابا حسین جیسا ہو اور بیٹا سید سجاد جیسا ہو، اور بابا بھی امتحان لے رہا ہے اپنے بیٹے کا۔ کہا بیٹا کیا صحت چاہتے ہو اپنے خدا سے؟ کہا بابا نہیں، میں وہ چاہتا ہوں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے۔ اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میں بیمار رہوں، میں اس میں راضی ہوں، میں اس میں خوش ہوں۔
اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں میں اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. زان گرامی یہ ایمان, صاحب ایمان انسان اس طرح سے اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے. لہذا زان گرامی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے لیکن صاحب ایمان انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے مشکلات بھی اس پہ زیادہ آتی ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ بھائی ایک تو مومن بھی ہوئے اوپر سے مشکلات بھی زیادہ آئیں, تو یہ تو طے شدہ بات ہے. اگر تم آل محمد کے ماننے والے ہو, صاحب ایمان ہو, جتنے ایمان کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی, لیکن اللہ اتنی ہی طاقت بھی تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا. حسن گرامی روایات میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں علی جو کل ایمان ہے, علی کا ایمان کیا ہے, آل رسول کا ایمان کیا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ علی ابن ابی طالب مولا گھر تشریف لائے, دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین بلک رہے ہیں, بھوک سے بے چین ہیں, مسترب عالم میں ہیں. ایک دفعہ جناب سیدہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ سیدہ کیا بات ہے, میرے بچوں کا کیوں ایسے حال ہو رہا ہے؟ کہا کہ سچ پوچھو علی, تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آج تیسرا دن ہے میرے بچوں نے صحیح طرح سے کچھ کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. حسن گرامی عجیب بات ہے, دیکھیں وہ علی کہ جس کی ٹھوکروں میں پوری کائنات ہو, کائنات کے خزانے ہوں, ایک اگر ارادہ کر لے علی ابن ابی طالب, جناب سیدہ اگر ارادہ کر لیں, امام حسین اگر ارادہ کر لیتے تو کائنات کی ساری دولت ان کے گھر میں ڈھیر لگ جاتا, دولت کا جو چاہتے ان کو مل جاتا. لیکن جیسے ظاہری طور پر مسلمان زندگی گزارتے تھے اس زمانے کے مسلمان, آل رسول اسی طرح سے زندگی گزارتے تھے. عزان گرامی جیسے میں نے اصحاب صفہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا, کہا سیدہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اے علی تین دن سے صحیح طرح سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور آج بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. ایک دفعہ علی نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور گھر سے باہر نکلے, اپنی ابا جو کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی بازار میں نکلتے ہیں, اس ابا کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں 6 درہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتے ہیں. امیر المومنین بازار میں جاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے خریدتے ہیں, اور ایک دفعہ جب گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک فقیر ملتا ہے. فقیر آواز دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے عطا کرو, تم مجھے قرض حسنہ دو گے اللہ تمہیں کئی گنا زیادہ دے گا. اللہ اکبر. بس مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب فقیر کی اس ندا کو سنا, جب اس حاجت کو سنا, ایک دفعہ وہ کھانا جو امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا, بچے بھوک سے بلک رہے تھے گھر کے اندر, لیکن علی نے, علی تو پھر علی ہے نا عزان گرامی, کرم کا دریا ہے, کرم کا سمندر ہے, کرم کی کائنات ہے, سارا کا سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا. اب علی گھر میں داخل ہوئے, شرمندہ بھی ہیں, سر جھکا ہوا ہے. سیدہ نے پوچھا کہ علی کیا آپ کامیاب ہو گئے کچھ لانے کے لیے؟ کہا سیدہ سچ پوچھو تو میں اپنی ابا بیچ کر کھانا لے کر آ رہا تھا, لیکن راستے میں ایک فقیر ملا, اس نے حاجت طلب کی, میں نے سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا. اللہ اکبر. جناب سیدہ زوجہ تو ہیں نازان گرامی, جناب سیدہ ماں ہیں, بچوں کی ماں ہیں, حسن و حسین کی ماں ہیں. جناب سیدہ کے پاس بھی دل ہے, ایک ماں کا دل ہے, لیکن جناب سیدہ کہ کیا کہنے, سلام ہو جناب سیدہ پر. جناب سیدہ نے کہا علی آپ نے بہت خوب کیا, علی آپ سے یہی توقع ہے, اللہ نے آپ کو علی ایسے ہی علی نہیں بنایا ہے, اللہ نے آپ کو ایسے ہی مقام عطا نہیں فرمایا ہے, آپ نے بہت خوب کیا. اللہ اکبر. بس عزان گرامی مجھے نہیں معلوم امام حسن اور امام حسین نے کیسے وہ رات گزاری ہوگی. بس عزان گرامی نماز کا وقت آیا, امام ایک دفعہ مسجد کی طرف جانے لگے, راستے میں ایک شخص ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک اونٹ ہے, امیر المومنین سے کہتا ہے کہ مولا یہ اونٹ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا میری جیب خالی ہے, میں اس اونٹ کو نہیں خرید سکتا. کہا مولا یہ اونٹ میں آپ کو ادھار پر بیچنا چاہتا ہوں, آپ یہ اونٹ لے لیجئے, جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ مجھے دے دیجئے گا. کہا 60 درہم قبول ہے؟ کہا 60 درہم میں سودا ہو گیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے, ادھار رہا. اونٹ لے کر امام چلے,
ابھی چند قدم آگے چلے ہوں گے، ایک اور شخص ملا، کہا کہ مولا علی کیا اس اونٹ کو مجھے بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیچنا چاہتا؟ کہا کتنے کا بیچیں گے؟ کہا جتنے کا تو خریدے گا؟ کہا 120 درہم میں میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اونٹ پیسے لیے، اونٹ کو دیا اور وہ 60 درہم لا کر اس شخص کو دیے کہ جس سے قرض لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ غذا لے کر گھر پہنچتے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر پہنچتے ہیں، ایک دفعہ علی سے پوچھا علی ماجرا کیا ہے؟ علی نے جب ماجرا بتایا تو ایک دفعہ رسول خدا نے کہا کہ علی جانتے ہو کہ جس شخص سے تم نے اونٹ خریدا تھا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ کہا وہ جبرائیل تھے کہ جن سے تم نے اونٹ خریدا تھا، اور جن کو تم نے اونٹ بیچا تھا وہ میکائیل تھے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اے علی تو نے جو وہ 6 درہم صدقہ دیے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں 60 درہم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا گرامی آپ دیکھیں علی کا ایمان کیا ہے، آل رسول کا ایمان کیا ہے، مشکل وقت میں بھی اپنا کھانا اٹھا کر، اپنا سب کچھ اٹھا کر، اپنی کل کائنات اٹھا کر علی دوسروں کو دے دیتے ہیں، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے ذرا گرامی۔ اور سیدہ کو آپ دیکھیں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان اور توکل کا یہ عالم ہے کہ جناب سیدہ کے لبوں پہ شکر خدا ہے، کفران ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مشکل آ جاتی ہے، تھوڑی سی مشکل آ جائے فوراً سے ہم ناشکری کے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہزار گرم یہ آل رسول سے سیکھیے کہ آل رسول کس طرح سے مشکل ترین اوقات میں بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا کرتے تھے۔ عزان محترم، یہ جناب سیدہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ آپ کربلا میں دیکھیے، کربلا بھی اسی طرح سے ہے۔ میں ابھی مسائب کی طرف نہیں جانا چاہتا، جب سوال کیا جناب ثانیہ زہرا سے یزید نے کہ کیسے پایا تم نے، ہم نے تمہارے بھائیوں کو قتل کر دیا، تمہیں اسیر کر لیا۔ اس وقت آپ دیکھیں ثانیہ زہرا، ثانیہ جناب سیدہ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اس کو کیا کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ زینب گرامی یہ کیا ہے، یہ شکر خدا، یہ جناب زینب کا ایمان ہے، کل ایمان کی بیٹی ہے آخر۔ زینب گرامی ایمان کے یہ فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں جو یہودی مشرک، میں حزب اللہ کی مثال دوں آپ، آپ دیکھیں لبنان کے اندر ہماری شیعہ حزب اللہ ہی مومنہ خواتین بچے قربان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، شہید دیتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اطمینان ہے۔ بچہ چلا گیا، علی اکبر کا صدقہ، جوان شہید ہو گیا، علی اکبر کا صدقہ، جوان اسیر ہو گیا، امام سجاد کا صدقہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر بمباری سے مسمار ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ جناب ثانیہ زہرا کے بھی تو خیام جلے تھے، کربلا والوں کو یاد کرتی ہیں، یہ کیا ایمان ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے یہودی جو صاحب ایمان نہیں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ بدبخت، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم بڑے اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کے دشمن، سب سے بڑا دشمن اللہ کا کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ اشد الناس کے آیت کے مطابق سب سے زیادہ اسلام کے، مسلمانوں کے اور اللہ کے اگر کوئی دشمن ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ ان کے ایمان کی حالت دیکھی کہ اگر یہاں سے ایک پٹاخا بھی پھوٹے تو اپنی پوری کی پوری آبادیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا سا زخم لگ جائے تو پوری دنیا میں میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ جناب زخم لگ گیا ہے کہ یہودی کو، اور ملک چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کہاں ان کا ایمان ازان گرامی، اور کہاں علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کا ایمان، یہ فرق ہے ازان گرامی۔ آل رسول کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، دین مبین کے ماننے والے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے بڑی سے بڑی مصیبت کے مقابلے میں بھی پہاڑ کے مانند ہوتے ہیں۔ نہ ان کو کسی بات پر خوشی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پھولے نہ سمارے ہوں، نہ ان کو کسی بات کا غم ہوتا ہے، یہ مومن کی حالت ہوتی ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے
کہ انسان کوئی خوشی مل جائے تو بہت زیادہ خوش نہ ہو کہ بھائی بس پھولے نہیں سنوارا. اب شادی ہو رہی ہے تو جناب شادی میں ڈھول بھی بج رہا ہے تو جناب فلاں بھی ہو رہا ہے, میوزک بھی بج رہا ہے, یعنی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شادی ہو رہی ہے. بھائی شادی ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے, تمہارے بچے کی شادی ہو رہی ہے, بچی کی شادی ہو رہی ہے. شکر کیا ہے؟ یعنی حلال اور جائز طریقے سے اس کی شادی کرو, کوئی گناہ نہ آنے پائے اس شادی کی محفل کے اندر. افسوس جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر پھولے نہیں سماتے, گناہ اور آلودگیوں کو سمیٹ لیتے ہیں, اور جب غمگین ہوتے ہیں بعض دفعہ نعوذ باللہ ایسے کلمات کہتے ہیں جو ناشکری کی وجہ سے ہوتا ہے, ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انسان مومن ازان گرامی اس کی خوشی اور غم کی کیفیت ترازو کے پلڑے کی مانند ہوتی ہے, نہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. آپ دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب پیرس سے ان کا جہاز آ رہا تھا تو اس وقت جہاز میں کسی یورپی صحافی نے ان سے انٹرویو لیا, کہا کہ خمینی آپ اتنا بڑا انقلاب کرنے جا رہے ہیں, لوگ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے لیے منتظر ہیں, آپ کی راہ میں پھول بچھائے گئے ہیں, ہم جانے یہ ہے, لوگ خمینی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے, اس وقت آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں اب ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی, لیکن خمینی جو صاحب ایمان انسان ہے, امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ دیکھو میرے دل کی کیفیت جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر, میرے جذبات جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں, اگر لوگ آج خمینی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں تب بھی میرے جذبات ویسے ہی ہیں, اگر لوگ خمینی مردہ باد کے نعرے لگائیں گے تب بھی میرے جذبات ویسے ہی رہیں گے, کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو ایران جا رہا ہوں, میں نے جو یہ قیام کیا ہے وہ اللہ کی خاطر قیام کیا, اپنی خاطر قیام نہیں کیا, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا, کوئی اپنی ذاتی سیاست کو نہیں چمکانا چاہتا بلکہ الہی سیاست کو سامنے لانا چاہتا ہوں, الہی سیاست کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو حسن گرامی صاحب ایمان انسان روحانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, فکری اعتبار سے, مانوی اعتبار سے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل کے مقابلے میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے, اپنے اعصاب کو کنٹرول رکھتا ہے. آپ دیکھیں جو صاحب ایمان نہیں ہوتا ان کے اعصاب بھی کنٹرول نہیں ہوتے. یہ ٹینشن کیوں ہوتی ہے انسان کو؟ یہ عصبانیت کیوں ہوتی ہے انسان کو؟ یہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے انسان؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان میں ضعف ہوتا ہے. اگر ہمارا ایمان ضعیف نہ ہو تو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا. جانے گرا آپ دیکھ لیں ہمارے مراجع کرام کی عمریں کتنی ہوتی ہیں, 100 سال, 125 سال, 90 سال, 95 سال, ٹھیک ہے, اتنی اتنی عمریں ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ حالت اطمینان میں زندگی گزارتے ہیں. یہ ہمارے مراجع فقہا حالت اطمینان میں زندگی گزارتے ہیں, اضطراب نہیں ہوتا ان کی زندگی میں, ٹینشن نہیں ہوتی ان کی زندگی میں, ڈپریشن نہیں ہوتا ان کی زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں. ان کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کوئی معنی نہیں رکھتی. تو ذہن کر اگر ایک صاحب اسلام انسان صحیح معنوں میں مومن بن جائے تو وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑا بوجھ اپنے بازوؤں سے اٹھا سکتا ہے, اپنے کندھے پہ اٹھا سکتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا. جانے کے رنگ بڑی سے بڑی مشکل اس کے راہ میں رکاوٹ قائم نہیں کر سکتی. اور چاہتا تھا مزید اثرات کو بیان کروں لیکن وقت ختم ہو گیا. جانے کے رانی ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسے ہتھیار ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا دفاع کرتا ہے, اپنی انسانیت کا دفاع کرتا ہے, کمال اور معراج کے راستے کو طے کرتا ہے. اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رضوان گرامی بس آخر میں آج جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے, 24 سال کا ہمارے یہ نوجوان جو آفس گیا تھا صبح, جس کی جو ابھی امام حسین کی زیارت کر کے آیا 40 کے موقع پر غالباً, ابھی تازہ نام بھی حسین تھا اس کا, امام حسین کی ابھی تازہ زیارت کر کے آ رہا ہے. یہی جوان ابھی 3 ماہ کے بعد اس کی شادی ہونی تھی
اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. اللہ ہو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا. آج صبح اس کی شہادت ہوئی, ابھی ہم جنازہ پڑھ کے آئے. تو زانِ گرامی آپ دیکھو کہ کتنا ظلم آل رسول کے ماننے والوں پر ہو رہا ہے. اسی سرزمین کے اوپر کتنا ظلم کرو گے, کتنا خون بہاؤ گے, کب تک یہ ملت, یہ مذہب کے ماننے والے دین کے دفاع کے لیے, مکتب کے دفاع کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے؟ زانِ گرامی نا اہل ترین حکمرانوں کا خمیازہ پوری ملت کو بھگتنا پڑتا ہے. لہٰذا آج یہ جو ہم نے شہادت دی ہے زانِ گرامی, روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, روزانہ ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور بہرحال آج نہ صرف ہم شیعان حیدر کر رہا بلکہ آج پورا عالم اسلام اس خمیازے کو بھگت رہا ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے, درباری ملاؤں کے فتووں کی وجہ سے, مولوی عبدالعزیز جیسے نااہل جاہل اور بے دین ملا کی وجہ سے کہ جو اتنے بڑے پشاور کے سانحے پر مذمت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے بلکہ حمایت کرتا ہے طالبان کی. عجیب بات ہے زانِ گرامی, اس ملک کے اندر, اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر یہ شخص جہاں شیعوں کے کفر کے فتوے صادر کرتا ہے وہاں ملکی سالمیت سے بھی کھیلتا ہے, دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے, کھلے بندوں فتوے دیتا ہے. کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں اس کو. آج ہمارے نوجوانوں کے اذہان جو مسموم ہوئے ہیں اسی طرح کے نااہل ملاؤں کی وجہ سے ہیں, درباری ملاؤں کی وجہ سے ہیں. حضرانِ گرامی اگر آج امید تو نہیں ہے, یہ نااہل حکومت ان جیسے ملاؤں کو اگر گرفتار کر لے اور ان کے اوپر دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے پر پابندی لگا دیں, ان کے فتووں کے اوپر کو جرم قرار دے دیا جائے, ان کی یہ جو فکر دے رہے ہیں اگر اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے, زانِ گرامی پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ لاکھ دہشت گردوں کو پھانسی لٹکاتے رہیں لیکن پیچھے سے اگر یہ مفکر اور یہ مفتی یہ ناجائز فتویٰ دیتے رہیں, حرام فتوے دیتے رہیں, دہشت گردی کے فتوے دیتے رہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج آپ چند دہشت گردوں کو لٹکائیں گے, کل اور دہشت گرد پیدا ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والے, دہشت گردی کا زمینہ فراہم کرنے والے, دہشت گردی کی فکر دینے والے مولوی زندہ ہیں, دہشت گردی کے مراکز زندہ ہیں, وہ مدارس موجود ہیں جہاں پر معصوم بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے. جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا زانِ گرامی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آل محمد کے ماننے والے 1400 سال سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں زانِ گرامی, اور یہ قربانیاں تا ظہور امام جاری رہیں گی. ہم نہ پہلے کبھی پریشان ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی پریشان ہوں گے انشاءاللہ, قربانیاں دیتے رہیں گے لیکن حسین ابن علی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے, قربانیاں دیتے رہیں گے لیکن آل رسول کا راستہ نہیں چھوڑیں گے, قربانیاں دیتے رہیں گے لیکن عزاداری سید الشہدا نہیں چھوڑیں گے. یہ عزاداری سید الشہدا ہمارے ماں نے, ہماری دودھ ہماری ماں نے دودھ میں پلائی ہے, یہ عزاداری سید الشہدا ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, یہ عزاداری سید الشہدا والدین کی وراثت ہے, ہمارے آبا و اجداد کی وراثت ہے, جناب ثانیہ زہرا کی وراثت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوئی ہے. عزانِ گرامی کبھی بھی یاد رکھیے گا ان شہادتوں سے گھبرانا نہیں ہے, کبھی پریشان نہیں ہونا. بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے, کتنا ہی بڑا سانحہ ہو جائے, کربلا جیسا سانحہ نہیں ہو سکتا, عاشورہ جیسا سانحہ نہیں ہو سکتا. کتنی ہم قربانیاں دے دیں عزانِ گرامی, آر رسول جیسی قربانی نہیں دے سکتے. عزانِ محترم آج دل چاہتا ہے حسین کی اس ننی سکینہ کا ذکر کروں کہ جسے حسین نے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا. سکینہ حسین کے دل کا چین ہے, حسین کے دل کا اطمینان ہے, حسین کی روح ہے, حسین کی جان ہے. نماز شب میں حسین نے یہ کہہ کر خدا سے مانگا ہے, بار الہ مجھے ایک ایسی بچی نصیب فرما, مجھے ایک ایسی بچی عطا فرما کہ جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور وہ میرے بغیر نہ رہ سکے, لیکن خدایا جب تو مجھے پکارے تو میں تیری خاطر اس بچی کو چھوڑ کر چلا جاؤں. حسین جانتے ہیں کہ سکینہ کو کیوں مانگا ہے. سکینہ کیا کارنامہ انجام دے گی. عزدار علی سید الشہداء بصراوی کہتا ہے کہ شام غریبہ کا منظر تھا, میں نے ایک بچی کو دیکھا کبھی مشرق کی طرف دوڑتی ہے کبھی مغرب کی طرف دوڑتی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں اس بچی کے نزدیک ہوتا ہوں تاکہ اس کے دامن کی آگ کو بجھا سکوں. یہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, منہ پہ تماچوں کے نشانات ہیں اور پشت پر تازیانوں کے نشانات ہیں, دامن جلا ہوا ہے, کبھی دائیں طرف دوڑتی ہے کبھی بائیں طرف دوڑتی ہے. راوی کہتا ہے میں نزدیک گیا, بچی دور ہٹتی جاتی ہے. میں بچی سے کہتا ہوں, بچی میں تم پر ظلم کرنے نہیں آیا, میں تمہارے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں. راوی کہتا ہے میں نے دامن کی آگ کو بجھایا. ایک دفعہ بچی سے پوچھا, بچی کیا چاہتی ہو, کہاں جانا چاہتی ہو؟ ایک دفعہ بچی نے کہا کہ تو مجھے مہربان لگتا ہے, تو ظالموں میں سے نہیں لگتا, بس اتنا بتلا دے کہ نجف کا راستہ کہاں پر ہے. اجرکم اللہ, بچی نجف کا راستہ پوچھ رہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ بیٹی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو, کیا نجف جانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں نجف جانا چاہتی ہو. کہا کس وجہ سے جانا چاہتی ہو؟ کہا وہاں میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے, وہاں میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے. ارے میں دادا کو کہ جو ساری دنیا کی مدد کرنے والا ہے, ہر انسان مومن کی مدد کرنے والا ہے, میں اپنے دادا کی خدمت میں جا کر اپنے منہ کے تماچے دکھاؤں گی. ہائے دادا, آپ کی پوتی کے منہ پہ تماچے مارے گئے, آپ کی پوتی کی پشت پر تازیانے مارے گئے. عزداران سید الشہداء, یہ وہ ننی سکینہ ہے نا عزدارو, کہ جب حسین کا گھوڑا خیمے میں آیا ہے نا, یہ بچی اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی تھی, جب خیمے میں گھوڑا آیا ہے نا عزان گرامی, اس حال میں آیا کہ زین ڈھلکی ہوئی تھی, تیر پیوس تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اب جو زلجنا خیام کے نزدیک آیا, تمام بیویوں نے اس گھوڑے کو گھیر لیا. ایک ننی معصومہ جس کا نام سکینہ تھا, گھوڑے کے نزدیک آ کر لگام پکڑ کر کہتی ہے, او بابا کے گھوڑے, میرا بابا جب گیا تھا تو بہت پیاسا تھا, مجھے اتنا بتلا دے کہ کسی نے میرے بابا کو شہید کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا تھا یا نہیں پلایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزداروں, شام غریبہ کا منظر اور سیاہی چھا چکی ہے. ایک دفعہ زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا, دیکھا کہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ایک دفعہ اپنی بہن ام کلثوم کو لیا, سکینہ کو تلاش کرتے کرتے گنج شہیدہ جو پہنچی تو ایک دفعہ آواز دے رہی ہے, سکینہ سکینہ. کیا دیکھا کہ ننی سکینہ ایک سرکٹی لاش کے اوپر لیٹی ہوئی ہے. سکینہ کے نزدیک آئی, آ کر گود میں لیا. کہا سکینہ کیا بات ہے, کیسے تم یہاں پر آئی ہو؟ کہا کہ پھوپھی اماں, میں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی, اپنے بابا کے سینے پر سونا چاہتی تھی, میرا دل چاہا کہ اپنے بابا سے مل لوں. بس اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے گنج شہیدہ پہنچی. کہا کہ سکینہ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا, یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے؟ ارے تیرے بابا کے بدن کے اوپر سر نہیں ہے. کہا جب میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی, ایک دفعہ اس لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ, اے میری بیٹی سکینہ, تیرا بابا یہاں پر ہے. بس عزدارہ نے سید الشہداء, جناب سکینہ کہتی ہے, ایک دفعہ جب میں اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہوں تو آواز آئی سر بریدہ لاش سے کہ سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دینا, شیعتی مائم شربتم ماز بن فذکرونی, اے میرے شیعہ جب پانی پیو تو مجھ پیاسے کو یاد کر لینا, اور جب کسی شہید پر ماتم کرو تو مجھ غریب پر بھی ماتم کرو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، بار الہ حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ہیں بار الہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بار الہ جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جن بچوں نے یہ فرش عزا بچھائی ہے، اس عزاداری کا اہتمام کیا ہے، بار الہ ان بچوں کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما، انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، انہیں اسی طرح سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری ملت کو زیادہ سے زیادہ متحد اور منظم ہونے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اس ملت کو حاسدین اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بار الہ علماء حقہ مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ عراق میں اور شام میں، بار الہ مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی آل رسول کی قبریں موجود ہیں، حرمہائے مقدسہ موجود ہیں، بار الہ انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، طالبان داعش القاعدہ لشکر جھنگی اور دشمنان آل محمد جس رنگ اور جس روپ میں بھی ہیں، بار الہ انہیں نابود فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حزب اللہ لبنان اور آغا حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پاکستان میں ملت جعفریہ کو سر بلند فرما، بار الہ قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے صحاب و انصار و ایوان شہدا سے قرار دے، التماس سورہ فاتحہ ہے، مرحومہ روشن بانو زوجہ رمضان علی، مرحوم برکت علی بھیجی، علی بھیجی بھائی، مرحوم صادق علی جیوانی، شہید مظفر علی کرمانی، مرحوم حیدر علی اکبر علی، نور بانو مرحومہ، اور شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص آج جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان سب کے اصال ثواب، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص۔